نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. 13 پارا. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. انسان کا نفس 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک نفس جو اسے برائی پر اکساتا ہے، اسی کو نفس امارہ کہا جاتا ہے. اگر انسان اس کی بات نہیں مانتا اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو انسان کا نفس نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. انسان کو اپنے نفس کے خلاف جا کر اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں ایک خاص قسم کی تسکین نصیب ہوتی ہے. اسی طرح ایک نفس نفس لوامہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، انسان کے اندر ضمیر نام کی ایک چیز اس برائی کے ارتکاب پر اس کو ملامت کرتی ہے. اگر انسان اس ملامت گر کی ملامت کو سن لے اور برائی سے باز آ جائے اور اچھائی کی طرف چل پڑے تو انسان کو نفس مطمئنہ نصیب ہوتا ہے. یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو کچھ نیک نہیں سمجھتا. یہ ان کی کثرت نفسی ہے، حالانکہ وہ ایک بہت نیک انسان تھے. حقیقت یہ ہے کہ اصل میں نیک وہی ہوتا ہے جو خود کو نیک نہ سمجھے. جو شخص اپنی نیکی کے زور میں مبتلا ہو جائے اور خود کو پاک باز سمجھنے لگے تو یہی چیز اس کے لیے خسارے کا سبب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، لا تزکو انفسکم، اپنے نفسوں کو پاک مت سمجھو، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. انسان کو کبھی بھی اپنی نیکی کا غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے. ایسا کوئی خیال بھی گزرے تو اس کو اپنے نفس کا شر سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ انسان ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کہا یہ کہ کسی ٹوٹی پھوٹی عبادت سے وہ خود کو بڑی چیز سمجھنے لگے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. اتنا بہترین انسان جس کے اندر عاجزی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کی یہی تواضع پسند آئی اور ان کے لیے آئندہ ترقی کے، دنیاوی بلندی کے، بڑے درجات کے دروازے کھل گئے. جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا، اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں، کہاں وہ جو کل جیل خانے میں تھے آج بادشاہ کی آنکھوں کا تارا ہو گئے، اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. انبیاء کی یہی دو اہم صفات، صداقت اور امانت. یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. یہاں یوسف علیہ السلام کسی عہدے کے متلاشی نہ تھے کہ وہ عہدہ مانگ رہے ہیں. عام حالات میں کسی بھی عہدے کو طلب کرنا اسلام کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں، لیکن جہاں قوم اور ملک کو ضرورت ہو اور انسانوں کی خدمت مطلوب ہو، وہاں اہلیت کے مطابق، مہارت کے مطابق اپنی خدمات اور سروسز کو آفر کرنا یہ ایک پسندیدہ چیز ہے. اسی کے تحت یوسف علیہ السلام نے اپنی اہلیت کو جانتے ہوئے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کیا، کیونکہ انہوں نے دو باتوں کا خاص طور پر ذکر کیا، حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا. کسی بھی منصب کے لائق جو شخص ہو اس میں یہ دو کوالٹیز بہت ضروری ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح جانتا بھی ہو اور پوری حفاظت کے ساتھ، کانشسنس کے ساتھ ان کو ادا بھی کرے. جس قوم کو ایسے افراد نصیب ہو جائیں پھر اس کی ترقی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. وہ اختیار رکھتا تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، یعنی فل اتھارٹی ان کو حاصل ہو گئی۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، یعنی دنیا میں بھی نیکی کی جزا نیکی ہی کی شکل میں آتی ہے، دنیا کی بھلائیوں کی شکل میں بھی آتی ہے، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ کیونکہ عام طور پر انسان سچ بولنے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ دنیا کے کسی فائدے سے محروم ہو جاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سچائی کے عوض اتنی عزت عطا کی کہ جو ہم سب کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ وقتی طور پر اگر کوئی نقصان ہو بھی تو اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر اور ان کا حق نہیں مارتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، کہتے ہیں کہ ایک ملک گیر قحط پڑ گیا جس کی وجہ سے ان کو مصر کا رخ کرنا پڑا گندم حاصل کرنے کے لیے، اور اس وقت یوسف علیہ السلام کے سپرد یہی کام تھا، وہ اس پورے کام کے انچارج تھے، اس لیے ان کا واسطہ براہ راست یوسف علیہ السلام ہی سے پڑا۔ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے نا آشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے ستیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں، اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا، ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹے۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور دیکھیے، یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ بھر اور زیادہ بھی غلہ لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو، ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دار السلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں، بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ایک ساتھ شہر میں داخل ہونے سے کیوں روکا، کیوں منع کیا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں، جن میں سے ایک بات یہ کہ یوسف علیہ السلام کو کھٹکا یہ تھا کہ 11 بھائی جب ایک جتھے کی شکل میں اکٹھے کہیں داخل ہوں گے اور صحرائی علاقے سے آئے ہوئے صحت مند نوجوان، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اس گروہ کو نظر لگ جائے اور وہ کسی مشکل کا شکار ہو جائیں۔ جہاں تک نظر کا تعلق ہے تو نظر برحق ہے، نظر لگ جایا کرتی ہے، لیزر ریز سے اب دیکھیے کہ گردے کے اندر پتھری نکالی جا سکتی ہے، تو انسان کے جسم کے اندر سے بھی ایسی ریز آنکھوں کے ذریعے باہر آتی ہیں کہ جس سے بسا اوقات دوسرے کے سسٹم میں خلل ہو سکتا ہے، بسا اوقات انسان بیمار پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس سے انسان کے بلڈ کے اندر ایک خاص قسم کا کیمیکل چینج آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگنا برحق ہے. ایک اور حدیث میں ہے جب کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہو، جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے اور اس کے غسل کا پانی اس شخص کے سر اور جسم پہ چھڑکا جائے جس کو نظر لگی ہو. اسی طرح ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا نظر کے اثر کو دور کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا کہ جس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اس کو نظر بد لگی ہے. یعنی بسا اوقات نظر کے اثرات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ انسان بیمار ہو سکتا ہے. حضرت اوس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اپنے تعویذ مجھے دکھاؤ، اگر ان میں شرک نہ ہو تو ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں. یعنی دم کرنا ایسے کلمات کے ساتھ جس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہو، اگر اس میں شرک نہ ہو تو نظر وغیرہ کا علاج کیا جا سکتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نظر بد سے بچنے کے لیے یعنی اللہ کی پناہ لیا کریں. پناہ کے کلمات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے وہ کچھ یوں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب وہ چھوٹے تھے یہ دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامت من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت. اس کا ترجمہ ہے کہ میں تم دونوں کو اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور موذی سے اور نظر بد سے. اسی طرح اگر انسان اپنے لیے دعا پڑھے تو یوں پڑھ سکتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و ان یحضرون. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس کے غضب اور ناراضگی سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور یہ کہ وہ شیاطین میرے پاس حاضر بھی ہوں. لیکن ہوا وہی جس کا یعقوب علیہ السلام کو فکر تھا، اور کیا کہ وہ اس ٹرپ میں مشکل میں گرفتار ہو گئے جس کا آگے ذکر آتا ہے. یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور جب پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر کہ جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شکر انعام ہے، یعنی اونٹ بھر غلہ اس کو دیا جائے گا، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. چوری کی یہ سزا شریعت ابراہیمی کی روح سے تھی جو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو بتائی. چنانچہ بنیامین کو اسی فیصلے کے مطابق مصر میں رکھ لیا گیا. تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، کیونکہ مصر کا قانون بنی اسرائیل کے قانون سے مختلف تھا. نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم. ہم جس کے چاہتے ہیں ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر علم والے سے بالا تر ہے، اور وہ در حقیقت اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان کو خود کو بہت بڑا عالم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان بھائیوں نے کہا، یہ چوری کرے تو کچھ عجب کی بات بھی نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف علیہ السلام بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گئے کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ پر مجھے الزام دیتے ہو، اور جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر کتنا صبر تھا کہ وہ ایسی سب باتیں سن کر صرف ضبط کرتے چلے گئے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی فتنے سے بچنے کے لیے کسی کو صبر کی تلقین کرے تو عموماً اس پر ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کب تک مجھے کو صبر کرنے کے لیے کہا جائے گا، حالانکہ بہت سی باتوں کا علاج صرف صبر ہوتا ہے۔ اگر انسان صبر نہ کرے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ حالات بسا اوقات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، اور ان حالات کو برداشت کرنا پہلے حالات کی نسبت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، یا صبر کرنے کی نسبت بھی زیادہ تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا، اے سردار ذی اقتدار عزیز، اس کا باپ بہت برا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، پناہ بخدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے، جہاں ہم تھے اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، ہائے یوسف۔ وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹے جا رہے تھے اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی۔ بیٹے نے کہا، خدا را، آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ یعقوب علیہ السلام کا یہ جملہ بہت قابل غور ہے کہ اپنے غم کی داستان، اپنا دکھ اور اپنی تکلیف اللہ ہی کے سامنے رکھتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس انسان کو یہ توفیق نصیب ہو جائے وہ عقل مند بھی ہے اور خوش قسمت بھی، کیونکہ انسان جب اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ اور اپنے غم لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے، اور خاص طور پر ہر ایک کے سامنے اس کو کھول کر بیٹھ جاتا ہے، تو ایک تو یہ کہ وہ لوگوں کی نظر میں ایک بیزار کن انسان بن جاتا ہے۔ لوگ بہت زیادہ کسی دوسرے کے غم کی داستان اور پریشانیوں کے قصے عموماً سننا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ ان کو بور اور بیزار کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انسان کے بہت سے عیب کھلتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ لوگ خود کمزور ہیں، محتاج ہیں، وہ اپنی مدد آج بھی نہیں کر سکتے بسا اوقات، تو کہاں یہ کہ وہ کسی دوسرے کی مدد کریں۔ اس لیے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان چھوٹے سے چھوٹا غم ہو یا بڑے سے بڑا غم، اپنے غم کی داستان اور اپنی فریاد اللہ کے ساتھ ہی کرے، اللہ تعالیٰ سے ہی کرے، کیونکہ وہی ایک ہستی ایسی ہے کہ جو پوری طاقت اور قدرت رکھتی ہے کہ انسان کا غم اور دکھ دور کر دے۔ اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کو جتنی بھی داستانیں سنائیں، وہ ہمارا راز کسی پر نہیں کھولتا، جبکہ ہم انسانوں کو اگر چھوٹی سی بات بھی بسا اوقات بتائیں تو وہ آگے دوسروں کو بیان کر کے اور رسوائی کا سامان کرتے ہیں، جس سے انسان کے غم میں بسا اوقات کمی نہیں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کو عموماً ہم کر نہیں پاتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط تو کر کے دیکھیے، اس کے آگے رو کے تو دیکھیے، اس سے دعا تو مانگیے، اس کے لیے کوئی اچھا کام جو محض اس کی خوشی کا ہو کر کے پھر اس کے سامنے اپنا غم رکھیے، اپنا دکھ رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ نتیجہ کتنی جلدی نکلتا ہے۔ انسان تو خود دو بس ہیں۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ وہی بے نیاز تعریف والا ہے۔ لہذا انسان کو اپنی ضرورت، اپنا غم، اپنا دکھ، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی اور تمام تر ایسی کیفیات اپنے رب ہی کے سامنے رکھنی چاہیے۔ انسانوں میں سے بھی صرف اس انسان کو اپنی کوئی بات بتانی چاہیے کہ جس کے بارے میں انسان کو اعتماد ہو کہ یہ واقعی ہمدردی کر سکتا ہے یا اس بات کا پازیٹو معنی لے گا۔ اب دیکھیے کہ کس انسان سے ہم اپنا غم بیان کرتے ہیں، جس کو ہم اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، جس کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنا ہمدرد اور دوست اور محبوب اللہ کی ذات کو بنا لیں تو پھر کوئی بھی غم اس کے ساتھ شیئر کرنے میں مشکل نہیں پیش آتی۔ اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں، جا کر یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی کچھ ٹور لگاؤ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کس قدر دکھی ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کا رواں دکھ کی فریاد بیان کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہی خاصہ ہوتا ہے اور اسی چیز میں وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ غم کتنا بھی بڑا ہو، رات جتنی زیادہ تاریخ ہوتی ہے روشنی اسی سے پھوٹتی ہے۔ رات کے پچھلے پہر صبح کی ابتدا ہوتی ہے اور رات کا وہ حصہ سب سے زیادہ تاریخ ہوتا ہے جس سے روشنی کی کرن پھوٹتی ہے۔ غم کی شدت جتنی زیادہ بڑھ جائے اتنی ہی امید کی کرنیں زیادہ پھوٹتی ہیں اور امید کا موسم زیادہ نظر آتا ہے۔ اس لیے آخری وقت تک انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس دعا اور ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ یہی چیز انسان کے لیے زندگی میں کامیابیوں کے راستے کھول دیتی ہے۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کی، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اس نے کہا، تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جبکہ تم نادان تھے، کوئی تانا نہیں دیتے، کوئی تنگ نہیں کرتے، بلکہ ان کی غلطی کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب کہ تم نادان تھے، تم نہ سمجھتے، یعنی بھائیوں کو شرمندہ نہیں کرتے۔ ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی شخص زیادتی کرے تو ہم پلٹ کر اس کو کیسا جواب دیں؟ قصور اس کا تھوڑا بھی ہو تو ہم رکھ رکھ کے جتائیں؟ بد اخلاقی اور اخلاق کے درمیان یہی ایک حد فاصل ہے۔ وہ چونک کر بولے، ہائے، کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ تقوی اور صبر، یہ دو ہتھیار ہیں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے۔ تقوی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کا خوف رکھے اور کبھی بھی ظاہر یا باطن کوئی ایسی بات، ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو، یعنی غلط کام لوگوں کے ڈر سے نہ چھوڑے جائیں، اللہ کے ڈر سے چھوڑے جائیں۔ اور صبر کیا ہے؟ کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان اصول کو نہ چھوڑے، حق بات کو نہ چھوڑے، استقامت اختیار کرے، جمع رہے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ جب تاریک رات روشن دن میں بدل جاتی ہے، یعنی انسان کبھی جذبات کا شکار ہو کر یا مشکلات کا شکار ہو کر سچائی کو جھوٹ سے نہ بدلے، نیکی کو بدی سے نہ بدلے، حسن سلوک کو بد سلوکی سے نہ بدلے، اخلاق کو بد اخلاقی سے نہ بدلے۔ انہوں نے کہا، بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی، تم تو بہت اچھے رہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کنویں اور جیل میں صبر کیا، اور جب بھائی سامنے آئے تو تقویٰ سے کام لیا، کوئی بری بات زبان سے نہ نکالی۔ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ یاد رکھیے، یہ قمیص کی طاقت نہ تھی کہ جس کی وجہ سے باپ کی بینائی لوٹی، یہ وہی قمیص ہے، اسی کی قمیص ہے جس کو دیکھ کر بینائی جاتی رہی تھی، اور یہ وہی قمیص ہے، اسی کی ہے جسے دیکھ کر بینائی لوٹ آئی۔ تو بیچ میں اصل چیز کیا ہے؟ قمیص نہیں، اللہ کا اذن، اللہ کی مرضی۔ وہ ہو جائے تو پتھر بھی ہیرا ہو جاتے ہیں، پتھروں سے بھی چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور اگر وہ نہ چاہے تو ساری دنیا بھی مل کر